أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولله ما في السماوات وما في الأرض اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. قرآن پاک کی یہ آیت وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ یہ ایک ایسی مبارک اور برکتوں والی آیت ہے جو قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالی بیان کر چکے ہیں. آپ نے سورہ نساء کی تلاوت اور سورہ نساء کی تفسیر جو ہے وہ اب پڑھنا ہی ہے. سورہ نساء سے پہلے بھی درجنوں مرتبہ یہ عبارت آ چکی ہے, حتیٰ کہ اس آیت میں جو آیت ابھی آپ پڑھ رہی ہیں اس آیت کے اندر بھی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دو مرتبہ آیا. اس کے اگلی والی آیت بھی انہی الفاظ سے شروع ہوئی ہے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ان دو آیتوں میں تین مرتبہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ آ چکا اور آگے بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس مبارک ان مبارک الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں. تو قرآن پاک کی آیت اہم آیت ہے اور اس میں ایک بڑا پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اتنی بڑی بڑی جو چیزیں بنا سکتا ہے وہ تمہیں زندگی دے سکتا ہے, تمہیں موت دے سکتا ہے, اس لیے اس پر ایمان پکی طرح سے لے آؤ. آج کے سائنسی دور میں آسمانوں کا اور زمین کا جو اندازہ لگایا جاتا ہے وہ حیران کن ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے اور آسمانوں کے اندر کیا ہے, انسان حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ جس زمین پہ ہم رہتے ہیں ایک جیولوجسٹ سے ملاقات ہوئی. جیولوجسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو زمین کے اندر جو معدنیات ہوتے ہیں, جو زمین کے اندر مختلف قسم کی چیزیں اللہ تعالی نے رکھ دی ہیں, ذخائر رکھ دی ہیں, ان کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ جیولوجسٹ کہہ رہا ہے جی اس زمین کے اندر اللہ تعالی نے اربوں کھربوں ٹن کے اعتبار سے آئلز بھی رکھے ہیں, اللہ تعالی نے سونا بھی رکھا ہے, اللہ تعالی نے کاپر بھی رکھا ہے, اللہ تعالی نے گیس بھی رکھا ہے. اتنی زیادہ مقدار میں یہ چیزیں زمین کے اندر ہیں جو کوئی آدمی دیکھ نہیں پاتا. اور پھر آسمانوں کا یہ حال ہے, اور یہ آج اس کا ایک مرتبہ بتا چکا کہ اگر آپ انٹرنیٹ کی ایک ویب سائٹ ہے گوگل اور گوگل پہ ٹائپ کریں کہ واٹ از دا سائز آف دا یونیورس, کہ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے اس کی سائز کیا ہے, تو اس کا پہلا جواب یہی آئے گا کہ دا سائز آف دا یونیورس از ان نون, اتنی بڑی ہے کہ سائنسدان بھی اس کا جواب دینے سے قاصر ہے. پھر سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک آبزرویبل سائز ہے, کہ یہ اس زمین کی آبزرویبل ایک سائز جو ہم نے اپنے ٹیلیسکوپ سے دیکھی, اور وہ آبزرویبل سائز جو ہے وہ 98 بلین لائٹ ایئرز ہے. 98 بلین لائٹ ایئر کیا ہوتا ہے؟ ایک لائٹ ایئر جو ہے وہ 10 ٹریلین کلومیٹرز ہوتا ہے. یعنی اتنا عجیب و غریب یہ سائز ہے کہ ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں آتا, مگر سائنسدان کہتے ہیں کائنات اس سے بھی بڑی ہے. بلکہ آج کے سائنسدان اکثر اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ جو بڑی ہے یہ اور بڑی ہوتی جا رہی ہے. تو اتنی بڑی آسمان جو بنا سکتا ہے, تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ جی یہ بندہ تو اس ان چیزوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. انسان کی تخلیق تو کچھ بھی نہیں ان آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے سامنے. اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی یہ کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان میں ستارے رکھے ہیں اس میں سب سے قریبی ستارہ آج کے سائنسدانوں نے اس کا نام دیا ہے الفا سینچوری. یہ الفا سینچوری جو ہے یہ ہماری اس زمین جو ہے جس پہ ہم رہتے ہیں اس سے 1 پوائنٹ سم لائٹ ایئرز یعنی ایک لائٹ ایئر کے لگ بھگ وہ ہم سے دور ہے. آج کے سائنسدان سے اگر سوال کیا جائے کہ جی کوئی دنیا کا بندہ کوئی اسپیس شپ لے کے اس ستارے تک پہنچ سکتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں پہنچ سکتا. کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ ان کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی فیول رکھ دیا ہے, جتنا بھی پٹرول, جتنا بھی گیس, کوئی ایسی چاند گاڑی بنائی جائے جس کے اندر یہ سارا فیول بھی ڈال دیا جائے وہ فیول بھی کافی نہیں ہوئی. یعنی جتنا زمین کے اندر فیول ہے سب کے سب نکال کے ایک چاند گاڑی میں ڈال دیا جائے, ایک لائٹ ایئر اتنا ڈسٹنس ہے کہ وہ چاند گاڑی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی. یعنی ہمارے پورا فیول ختم ہو جائے گا مگر ہم اس پہلا جو ستارہ ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اب ایسے 600 سے 800 ارب ستارے ہماری گیلیکسی میں ہیں, اور آج سے 2-3 ہفتے تک پہلے تک تو کہا جاتا تھا کہ جی ایسی 600 سے 800 بلین گیلیکسیاں ہیں, اور ابھی سے 2-3 دن پہلے نئی ریسرچ ہوئی ہے کہ جو ایک مشہور ٹیلیسکوپ تھا ہبل ٹیلیسکوپ, اس کے انہوں نے 3D امیجز لیے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جو ہم اس کائنات کو پہلے سمجھتے تھے آج سے 2-3 ہفتے پہلے تک جس کو اس کائنات کو سمجھتے تھے, یہ کائنات اس سے 20 گنا بڑی ہے. یہ بالکل اس ریسنٹ ایک ہفتے پہلے ریسرچ ہے کہ جو سائنسدان اس کائنات کو اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ کہتے تھے اتنی بھی بڑی نہیں, اس سے بھی 20 گنا بڑی ہے. تو اتنی بڑی کائنات بنانے والا, سچی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ گیلیکسی 600 سے 800 ارب ستاروں والی جو گیلیکسی ہے یہ بھی اس کائنات میں ایک نقطے کی طرح ہے. ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں اگر چھوٹا سا ایک ڈاٹ پڑا ہو نا, وہ ہماری یہ گیلیکسی ہے, یہ اس کی وقت ہے. تو اس گیلیکسی کے اندر یہ جو کرہ ارض ہے, یہ زمین ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں. تو ہم تو بالکل ایسے ہیں کہ جیسے کچھ بھی نہیں اس کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو قرآن میں آیت نازل فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ بنانے والا ہے اس زمین کو جو تمہیں حیران کر دیتی ہے. اس زمین میں اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں, اور اتنی زیادہ اس زمین کے اندر جو ہے وہ معدنیات ہے, اور اتنی مخلوق اس نے بنائی. آج 7 ارب بندے ہیں, اور یہ تو زمینی مخلوق. سائنسدان کہتے ہیں کہ جو آبی مخلوق ہے, جو اوشنز میں مخلوق ہے, وہ اس زمینی مخلوق سے کئی گنا زیادہ. تو یہ دنیا ہی ہمیں حیران کر دیتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آسمان بنایا وہ اس سے زیادہ حیران کن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی وقت, انسان کو بنانا تو ایک بہت ہی عام سی چیز. اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان کرتے ہیں تاکہ بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ بہت بڑا ممالک ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں کہ ہم اس کی نافرمانی کر سکیں. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس نے یہ کائنات بنا دی, اس کا نظام بھی وہ چلاتا ہے, اور اتنا زیادہ اس کی گرفت مائکرو لیول پر ہے کہ نہ صرف وہ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر کیا جذبات ہے. تو عجیب اس مالک کی شان ہے. اور یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی اصل مقصد بیان کرتا ہے کہ کیوں بار بار یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے, وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں, یہ بڑا آسمان جو ہے یہ بھی اللہ نے بنایا, یہ زمین جو آپ کو بہت بڑی لگتی ہے یہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, ایک نقطہ بھی نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور یہ کہنے کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اب دیکھو اتنا بڑا بادشاہ تم سے مخاطب ہے, تمہیں ایک نصیحت نہیں وصیت کرتا ہے. اسی لیے قرآن پاک کی اس آیت میں پہلے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ آسمان اور زمین اللہ کا ہے, اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, کہ ہم نے تم سے پہلے کتاب والوں کو بھی یہی حکم کیا, وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی یہی حکم کرتے ہیں, اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, تم اللہ سے ڈر جاؤ. اصل مقصد زندگی یہ ہے کہ ہم اس زندگی میں اللہ پر ایمان بھی لے آئیں اور اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیں. اس سب کو جاننے کے بعد اللہ کی نافرمانی پر جرأت نہ کریں, یہ اصل مقصد ہے. تو اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اللہ سے, تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچ جاؤ, تمہارے پاس زیادہ چوائس ہی نہیں ہے. اتنے بڑے طاقتور کے سامنے سر اٹھانے کی نہ ہمارے پاس ہمت ہے, نہ ہمت ہمارے پاس ہونی چاہیے. اس لیے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں اِن یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اتنی طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ فرمائے اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے, ویأتی بخلق جدید, تمہاری جگہ دوسری مخلوق لے, تم بہت نافرمانی کرتے ہو, نہیں مانتے ہو, تم کو ختم کر کے ایک اور مخلوق کھڑی کر سکتے, بالکل اس میں کوئی لمحہ بھی نہیں لگے گا. اور اس کی مثالیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں, تھوڑا سا زمین کو زلزلہ دیتے ہیں, چند سیکنڈ میں لاکھوں لوگ فوت ہو جاتے ہیں, لاکھوں لوگ ختم, دنیا سے غائب. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف جرأت کرنا, اس سے روکنے کے لیے یہ ترغیب دی جا رہی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتے ہیں. یہ وصیت جو ہوتی ہے اس میں اور نصیحت میں ایک فرق ہوتا ہے. نصیحت ایک اچھی بات, ایک فائدے کی بات ہوتی ہے. وصیت جو ہوتی ہے وہ انسان جب وصیت کرتا ہے تو وہ در حقیقت فائدے کی وہ بات جو انسان کہتا ہے یہ آخری فائدے کی بات میں بتا رہا ہوں, یہ آخری فائدے کی بات, یعنی اس سے زیادہ فائدے کی بات میں اور نہیں بتا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے کتاب والوں کو بھی یہی وصیت کی, تم کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے, چاہے تو تم کو بھی ختم کر سکتا ہے, نئی جماعت کو کھڑا کر سکتا ہے. اس لیے انسان اللہ کے سامنے خوف زدہ رہے, ڈرتا رہے. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ کہ جو اعمال تم کرو گے اگر ڈرتے ڈرتے کرو گے تو قبول ہیں ورنہ کوئی قبول نہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صرف متقی لوگوں سے, ڈرنے والوں سے قبول کرتا ہے. تو اس آیت میں پیغام دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ہے, جو عمل کرتے ہیں اور جو عمل نہیں کرتے. یعنی نیک اعمال کرنے والے کو یہ حکم ہو رہا ہے, اگر نیک عمل کر رہے ہو تو اللہ سے ڈرتے ڈرتے کرو, اور برے اعمال کرنے والوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ برے اعمال کرنے والوں اتنی بڑے وہ مالک ہے, تم کو ہلا کے رکھ دے گا, ختم کر کے رکھ دے گا, اس لیے اپنے برے اعمال چھوڑ دو, ڈر جاؤ اس سے. تو سر اٹھانے کی ہمت نیک اعمال کرنے والوں کو بھی نہیں, برے اعمال کرنے والوں کو بھی نہیں. اس مبارک آیت میں اللہ تعالی نے حکم فرما دیا کہ جی اللہ سے ڈرو, اور جب انسان ڈرتا نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ فرما دیا. اور اس آیت میں دو مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے آسمان اور زمین ہے, اس لیے اس آیت میں آگے فرما دیا وَإِن تَكْفُرُوا, اگر نہیں مانو گے نا یہ بات, فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, تو اللہ کے ہیں آسمان اور اللہ کی زمین ہے. فَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے, بے پرواہ ہے اور خوبیوں والے ہیں. کہ نہ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے, تمہاری عبادت کرنے سے اس کی شان میں نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے, اور تمہاری عبادت نہ کرنے سے, نافرمانی کرنے سے اس کی شان کو کوئی گرا نہیں سکتا. وہ غنی ہے, وہ مستغنی ہے, اس لیے ہم اس کے محتاج ہیں, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں. قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, کہ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پہ آئے تو پھر اس کے پاس کوئی اور عزت ہے ہی نہیں. تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس نافرمانی سے بری ذمہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بالکل اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی ہے. اس لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ مستغنی ہے, تم اگر عبادت نہیں کرتے نافرمانی کرتے ہو تو رک جاؤ, وہ چاہے تو تمہیں دنیا میں بھی عذاب دے, چاہے تو تمہیں آخرت میں بھی عذاب دے. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ علیہ سمت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک گناہ ہو گیا, ایک غلطی ہو گئی, دل میں یہ خیال گزر آیا, دل میں کوئی ایسی بات تھی جس میں اجبا گیا, اپنے آپ کے اوپر خوشی ہو گئی, اپنے اعمال کے اوپر خوشی ہو گئی, اتنی وہ مستغنی ذات ہے کہ اللہ تعالی نے اس گناہ پر ان کی پکڑ فرمائی. ان کے حالات میں لکھا ہوا ہے, فرماتے ہیں کہ جتنی کیفیات تھی, جتنی اللہ کی محبت کا, اللہ کے تعلق کا جو معاملہ دل میں تھا سب ختم, اور یوں محسوس کرنے لگے کہ جیسے بس کوئی اللہ سے تعلق رکھنے والا انسان ہی نہیں, گویا کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے, ایسی کیفیت. اور کئی دن یہ کیفیت رہی, حتیٰ کہ اللہ کے سامنے خوب روئے, خوب معافیاں مانگی, خوب سجدے کیے, حتیٰ کہ اللہ نے دل میں ڈالا کہ نہیں اب بھی اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے اور وہ کیفیات لوٹانے کے لیے جو قریبی چھوٹے چھوٹے بچوں کا مدرسہ ہے اس میں جاؤ اور ان بچوں سے اپنے لیے دعا کرواؤ تب جا کے یہ معاملہ صحیح ہوگا. اس مالک کی شان دیکھیں. باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اس چھوٹے بچوں کے مدرسے میں بچے جہاں قرآن اور قاعدہ اور اس طرح کی چیزیں پڑھتے تھے وہاں تشریف لے گئے. مدرسے میں داخل ہوئے تو استاد بھی آ گئے تو پرنسپل صاحب بھی آ گئے. کوئی حضرت کے ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی طالب علم حضرت سے مصافحہ کر رہا ہے, ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے اور حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ حال کہ میں تو خود ان سے دعائیں کروانے آیا کہ میرا معاملہ اللہ کے یہاں اٹکا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ مستغنی ہے. انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا, اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو اوپر سے اٹھا کے نیچے گرا دے. تو پیغام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے نافرمانی کی گنجائش ہی نہیں. ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ سے, ایک غلطی کہ دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ کتنے بے وقوف کہ یہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالی نے اس بات پہ پکڑ فرما لی کہ تو جو توحید پر ہے وہ کیا تیرا اپنا کمال ہے؟ نہیں, یہ اللہ کی رحمت ہے. اس بات پہ پکڑ کی اور اس بات پہ ایسی پکڑ ہوئی کہ سارا دین چھوڑ دیا, دین کا کام چھوڑ دیا اور حتیٰ کہ کفر کو ایکسپٹ کرنے پہ آمادہ ہو گئے. قرآن پاک کے حافظ, ایک لاکھ سے زیادہ حدیثوں کے حافظ, ہزاروں لوگوں کے شیخ بھی تھے, اس سب کے باوجود سب کچھ ہوگی ساری کیفیت ایک لمحے میں ختم. اللہ تعالیٰ اپنی شان دکھا رہے ہیں. وہ مستغنی ذات, کسی کی عبادت اس کو کوئی بڑا نہیں بناتی. اور اگر کوئی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ چھوٹی نافرمانی پہ بھی چاہیں تو اڑا کے رکھ سکتے ہیں, بالکل ختم کر سکتے. پلم باؤر کا مشہور قصہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے, قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے. 300 سال عبادت کی متواتر اور 300 سال عبادت کرنے کے بعد ایک بڑا بول بولا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کروا رہے ہیں اس کی 300 سال کی عبادت کو اللہ نے ٹھکرا دیا, لات مار, ختم, کچھ نہیں چاہیے تھا. 300 سال عبادت بھی قبول نہیں. اور قرآن پاک میں فرمایا اس بلم باعور کے بارے میں, فمثله كمثل الكلب, کہ اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے. اللہ کیا وہ مالک ہے, کیا مستغنی مالک ہے. جو گناہ پہ جرت کرے گا اللہ تعالی چاہے تو اس کو دنیا میں بھی پریشان, اس کے اعمال کو بھی ختم کر دیں, اس کی اعمال کی لذت کو بھی ختم کر دیں, اس کی دنیا کو پریشانیوں سے بھر دیں, اس کی آخرت کو بھی پریشانیوں سے بھر دیں. وہ اس پہ قادر ہے. وہ ہمیں بار بار دکھاتا ہے, خوشی کا وقت ہوتا ہے اس میں سے پریشانی نکل آتی ہے, پریشانی کا وقت ہوتا ہے اس میں سے خوشی نکل آتی ہے. وہ چاہے تو انسان کو بالکل دبا کے رہے. تو بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آسمان اور زمین ہم نے بنائے, ہر بندہ اس زمین کو بھی دیکھ سکتا ہے, ہر بندہ اس آسمان کو دیکھ سکتا ہے, یہی کافی ہے اللہ سے ڈر جانے کے لیے. اور گناہ کرنے والا بھی اللہ سے ڈرے, نیکی کرنے والا بھی اللہ سے ڈرے، صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے چن لیا، یہ صحابہ کرام کی جماعت انبیاء کی جماعت کی بعد سب سے زیادہ معتبر جماعت اللہ کی نزدیک، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں تعریف فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ بھی ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، مگر ان کی خاص صفت کیا تھی؟ ان کی خاص صفت یہ تھی کہ بڑے بڑے اعمال کیے، جو کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم فرمایا انہوں نے وہ سارے احکامات پورے کیے، مگر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا، فرمایا سمعنا واطعنا، کہ یہ صحابی انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے سن بھی لیا اللہ کے نبی کی بات، واطعنا اور مان بھی لی، اس پر عمل بھی کر لیا، غفرانک، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، یہ چیز اللہ کو پسند آئی کہ نیک اعمال بھی کیے مگر پھر اللہ سے معافی بھی مانگی، تو گناہ کرنے والا بھی اللہ سے ڈرے کہ یہ میں نے غلط کیا، بہت بڑے مالک بہت طاقتور کے سامنے جرأت کر دی تو اس کو بھی ڈرنے کا حکم دیا کہ وہ آسمان بنانے والا زمین بنانے والا وہ چاہے تو تجھے کہیں کا نہ رکھے، اس کی نافرمانی کرنا یہ ہماری برداشت میں نہیں ہے، اور جو نیک عمل کر کے اترا رہا ہے یہ بھی اس کی برداشت میں نہیں ہے کہ نیک عمل کی توفیق بھی اسی نے دی ہے، اس لیے ہمارے اکابرین نیک عمل کرتے تھے پھر بھی ڈرتے اور روتے تھے، جس نے 300 سال عبادت کی اس کی عبادت کو اللہ نے ٹھکرا کے رکھ دیا، اور اپنے قرآن میں فرما دیا کہ اس کی مثال کتے کی ہے، جب 300 سال عبادت کرنے والے کی مثال کتے کی بن جاتی ہے، وہ گناہ کرتا ہے، وہ سر اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ، تو کوئی کیا اللہ کے سامنے نافرمانی کرنے کی ہمت کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں نیکی کرنے والا بھی اللہ کے سامنے جھکے، اور گناہ کرنے والا جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے سر نہ اٹھائے، مشہور واقعہ ہے، نوجوان تھا اور غالباً یہ تابعین کے زمانے کے بعد کا زمانہ تھا، نوجوان کو کسی عورت سے محبت ہو جاتی ہے، رابطہ کرنا بڑا مشکل، بڑی مشکلوں سے رابطہ ہوا اور ملنے کی خواہش اس نے ظاہر کی، اس عورت نے بھی ملنے کی حامی بھر دی بڑی مشکلوں کے بعد، اور کہا کہ ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو گھر کے باہر رات کے وقت عشاء کے بعد آ جانا تو ہماری ملاقات ہو سکتی ہے، اس وقت کوئی صورتحال ایسی بن سکتی ہے کہ میں باہر نکل کے تجھ سے مل لوں، یہ محبت کا دیوانہ باہر نکلا اس رات کو، اور عشاء کی نماز کے بعد سے باہر سے کھڑا ہوا ہے اس کے گھر کے باہر انتظار کر رہا ہے، رات ہو گئی، رات دیر ہو گئی، کئی گھنٹے ہو گئے وہ نہیں آئے، وہ پھر بھی انتظار میں ہے کہ اب آ جائے گی، حتیٰ کہ فجر کی اذان میں ہو گئی، نیکی کا زمانہ تھا، اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، آج بھی دیندار لوگ بالکل اس چیز کو پسند نہیں کرتے، مگر اس زمانے میں جنرلی یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی تھی، حتیٰ کہ وہ بندہ جو تھا اس کے اپنے دل میں بھی اس چیز کی کوئی وہ نہیں تھی، اور وہ بھی اس کو برا سمجھتا تھا، مگر اپنی اس محبت اس خواہش کے سامنے مجبور تھا، پوری رات گزار دی وہ نہیں آ پائی، فجر کی اذانیں ہو گئیں، جب اللہ کا نام بلند ہوا اللہ اکبر، دل میں خیال آیا
تو پوری رات مخلوق کے لیے ایک عورت کے لیے انتظار کرتا رہا، جاگتا رہا اور وہ نہ مل سکی. اگر یہی پوری رات میں اللہ کو یاد کرتا رہتا تو اللہ نے میری دعاؤں کو قبول بھی کرنا تھا اور اللہ کا مجھے قرب بھی نصیب ہو جاتا. بڑی اس کو پشیمانی اور شرمندگی ہوئی کہ پوری رات مخلوق کے انتظار میں لگا دی، مخلوق نہ مل سکی، اور اللہ میرا رب وہ ہے کہ اگر رات میں میں اس کو پکارتا تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے جواب دوں گا. تو مخلوق سے زیادہ عزت والا، مخلوق سے زیادہ طاقت والا، اور مخلوق سے زیادہ محبت کرنے والا، اور میں نے اس کو رات میں ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا اور مخلوق کے پیچھے پڑ گیا. افسوس ہوا، دل میں ندامت ہوئی، اور پھر یہ بھی خیال آیا کہ جس کے پیچھے پڑا وہ میری بھی کوئی نہیں. دل میں بڑی ندامت ہوئی، بہت زیادہ پشیمانی. تو فیصلہ کر لیا کہ بس اب اس گناہ سے پکی توبہ، اب اللہ سے کر کے رہنا ہے اور اب اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. دل میں نیکی پہلے بھی تھی، پتا تھا کہ ایک علاقہ ہے جہاں پہ علماء بستے ہیں، وہاں پہ دینی تعلیم ملتی ہے. ارادہ کر لیا کہ وہاں جاتا ہوں. نکل پڑے راستے میں، راستے میں ایک اور بزرگ تھے، ایک بڑے عالم تھے، وہ بھی ساتھ نکل آئے. پتا چلا کہ وہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں، قریب میں ایک اور شہر ہے وہ وہاں جا رہے ہیں. دونوں نے کہا کہ ہم ساتھ چلتے ہیں. دونوں نے ساتھ چلنا شروع کر دیا. دونوں کو محسوس ہوا کہ گرمی کے دن ہے مگر ایک بادل دونوں کے سروں پہ سایہ کیے ہوئے، وہ جہاں جا رہے ہیں وہ بادل وہیں جا رہا ہے. اب یہ نوجوان سوچنے لگا کہ میں تو گناہ گار، پوری رات ایک عورت کے چکر میں گزار دی، تو یہ بادل میری وجہ سے تو نہیں ہوگا، میں تو بہت ہی گناہ گار ہوں. یہ بادل ان بزرگوں کی وجہ سے ہے، یہ ان کی برکت سے مجھے بھی اس بادل کا سایہ مل گیا. بزرگ جو تھے ان کے ذہن میں بھی یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کی وجہ سے اس بادل کو میرے اوپر سایہ کر دیا ہے، میری نیکی کی وجہ سے. دونوں چلتے گئے، حتیٰ کہ ایسا وقت آیا کہ یہ اپنے شہر کی طرف مڑ گئے اور وہ اپنے شہر کی طرف مڑ گئے. جب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بادل جو ہے وہ اس نوجوان کے ساتھ چل پڑا، اور یہ جو بزرگ تھے ان کے سر سے بادل ہٹ گیا. تو بزرگ تھوڑا پریشان ہوئے کہ اچھا، اللہ نے یہ جو بادل کا سایہ دیا تھا وہ تو اس نوجوان کی وجہ سے دیا تھا. نوجوان بھی حیران. تو جب تھوڑا آگے گئے ان کو محسوس ہوا کہ بادل بالکل سر پہ نہیں ہے، تو واپس آئے اس نوجوان کے پاس اور آ کے کہا کہ نوجوان، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بادل میری وجہ سے ہے. تو نے ایسا کیا عمل کیا؟ کون سی بڑی نیکی کی ہے جو میری نیکی سے بھی بڑی ہے کہ تو آپ یہ بادل تیرے ساتھ ہے؟ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو. نے کہا میرے پاس نیکی تو کوئی، میں تو بڑا لمبا گناہ کر کے آیا ہوں، پوری رات ایک عورت کے پیچھے گزار کے آیا اور وہ عورت ملی بھی نہیں، میں تو اللہ سے ڈر رہا تھا. بزرگوں نے کہا کہ بس یہ تیرا عمل ہے، تو اللہ سے ڈر گیا. اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ڈرنے والوں کے اعمال قبول کرتے ہیں. ان اللہ یحب المتقین، اللہ ڈرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ مستغنی ہے، نہ بندے کے اعمال اس کی شان کو بڑھا سکتے ہیں، نہ ہی بندے کی نافرمانی اس کی شان کو گھٹا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ عاجزی کرے، خوب اللہ کے سامنے جھکے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ اس انداز میں بیت اللہ شریف پر حاضری انہوں نے دی کہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے اپنے شہر سے تو انہوں نے کہا سواری استعمال نہیں کروں گا، اللہ کے سامنے جانا ہے، پیدل جاؤں گا. پیدل بھی کس انداز میں گئے کہ ہر چند قدم بعد مصلی بچھاتے اور دو رکعت نفل پڑھتے ہیں. ان کے گھر سے مکہ مکرمہ کا راستہ 2 سال میں طے ہوا کہ ہر چند قدم کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. ہر چند قدم کے بعد 2 نفل پڑھتے اور اس طرح اللہ کے گھر پہ 2 سال بعد پہنچے. اور جب 2 سال بعد پہنچے تو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کر کہا ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک, کہ اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا میں پھر بھی ادا نہیں کر سکا اور جو آپ کی معرفت کا حق تھا وہ بھی نہیں ادا کر سکا. تو عارف تھے, اللہ والے تھے, اس چیز کو سمجھتے تھے کہ عبادتیں ہماری اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے, گو کہ ایسی زبردست انداز میں حاضری دی کہ 2 سال پیدل چل کے اور ہر چند قدم پہ 2 نفل پڑھتے ہوئے حاضر ہوئے, مگر اللہ کی شان سے واقف تھے. تو بیت اللہ شریف جب پہنچے تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ 2 سال تک عبادت کرتے کرتے تیرے گھر پہ پہنچے, نہیں, یا اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا, اس طرح سے وہ حاضر ہوئے. دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف میں عورت آئی ہے, بڑھیا ہے, لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا رابعہ بصری ہے. حیران ہو گئے, اللہ نے باطن کی نگاہ دی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جس طرح سے اللہ کی تجلیات بیت اللہ شریف پر پڑ رہی ہیں, اللہ نے ان کے اوپر یہ معاملہ کھولا کہ جیسے بیت اللہ شریف پہ جو تجلیات اللہ کی پڑ رہی ہیں وہی تجلیات جو ہیں یہ اس بڑھیا پہ بھی پڑ رہی ہیں. بڑے حیران ہوئے کہ جی اس پر یہ تجلیات پڑ رہی ہیں, اور یہ بھی ان کو غم ہوا کہ یہ تجلیات میرے اوپر تو نہیں پڑ رہی ہیں. بہت ہی پریشان ہوئے, اتنے پریشان کہ اٹھ کے اس عورت کے پاس چلے گئے اور اس بڑھیا سے جا کے پوچھا کہ اماں کیا عمل تو لے کے آئی ہے. ان کے دل میں تھا کہ میں تو 2 سال سجدے کرتا کرتا یہاں پہنچا تو یہ مجھ سے بھی کوئی بڑا عمل لے کے آئی ہوگی. تو پوچھا کہ اماں تو کیا عمل لے کے آئی ہے کہ جو تجلی بیت اللہ شریف پہ گر رہی ہے وہی تیرے اوپر بھی پڑ رہی ہے. تو اماں بھی اللہ والی تھی, میں نے آگے سے جواب دیا اے ابراہیم ابن ادھم تو اللہ کے سامنے جھکا ہوا سر لے کے آیا, میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا دل لے کے آئی ہوں. جب انسان اللہ کے سامنے پوری طرح سے عاجزی کرتا ہے, اپنے آپ کو ہر ایک سے زیادہ حقیر سمجھتا ہے, تب اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہوتی ہے. امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا جب تک اپنے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ بدتر نہیں سمجھے گا. تو اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں, اس لیے بار بار بتاتے ہیں کہ بڑا تو میں ہوں. اور حدیث سے قدسی الکبریاء ردائی, یہ جو تکبر ہے یہ مجھے سجتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو نہیں سجتا. تو بندے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ عاجزی کرے, عمل کر رہا ہے تو بھی اللہ کے سامنے ڈرے اور رو لے, اور عمل نہیں کر رہا تو اللہ کے خوف سے عمل کرنا شروع کر دے, گناہ کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اعمال سے اتنا خوش کہ دنیا میں ہی آپ نے فرما دیا کہ ابوبکر فی الجنہ, ابوبکر کو جنت کی بشارت. اتنی بڑی بشارت اللہ کے نبی کی طرف سے, حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے جتنے بھی صحابی ہیں جنہوں نے مجھ پر جو احسان کیا میں نے ان کے احسانات کا بدلہ دے دیا, ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ دے گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ ان کے فضائل بیان کیے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ امیر المومنین، قرآن پاک میں جن کا تذکرہ آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں اتنی بشارتیں دے دی، اس کے باوجود آپ کا یہ حال تھا کہ آپ کبھی کبھی اپنی زبان پکڑ کے کہتے کہ یہ وہ چیز ہے جو جہنم میں لے جائے گی، اور کبھی کبھی آپ اتنے غمزدہ ہوتے کہ وہ کہتے کہ کاش میں کوئی گھاس کا تنکا ہی ہو جاتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا. اور جب آپ ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے جب مسلمانوں کی خلافت سنبھالی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم پر حکمران تو بنا دیا مگر میں تم سے سب سے زیادہ کمتر ہوں. تو آپ نے عاجزی کا اظہار کیا حالانکہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں اتنی بشارتیں دی تھی، اور اسی لیے اس عاجزی کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مومنوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، عام تجلی فرمائیں گے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے. جس نے عاجزی اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے عاجزی کرے. یہاں آ کے اس کا سبق مکمل ہوتا ہے. یہ عاجزی آیت پھر سے ترجمہ کر دیتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم نے حکم دیا ہے پہلے کتاب والوں کو، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، تم ڈرتے رہو اللہ سے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر نہیں مانو گے، فَإِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، سب سے زیادہ خوبیوں والا ہے. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. تمام طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نہیں تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و
ندامت ساتھ لایا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے ہاتھ جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے ہرسو ہوس نے مار ڈالا ہے، تیرے دربار میں لایا ہوں اب اپنی زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دلدل میں، لٹا کر ساری پونجی غفلت و عصیان کے دلدل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الٰہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، دعا کر لیجیے. سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.